كثيرا كما أمر. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله. المبعوث إلى الأسود والأحمر لتسليم مقام الله. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الذين هم مفاتيح الرحمة ومفاتيح الغنى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعملون. إلهي هم پھر وہ صدیق کا ایمان پیدا کر عمر فاروق کا کوئی چری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے تمہیں عثمان پیدا کر علی بن مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. یوں تو دنیا میں ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے آپ کو مسلمان مومن حق کو راہ راست پر صراط مستقیم پر صحیح مطلب پر سمجھتا ہے, لیکن زندگی کا مشاہدہ اس کے خلاف. اگر ایسا ہو کہ ہم سب حق پر ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مومن ہیں اور ہم سب ایک ہیں, تو پھر ہماری مسئلے الگ الگ کیوں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. ہماری مسجد الگ کیوں ہے, ہمارا نظریہ الگ کیوں ہے, ہمارا پیشوا لیڈر رہبر رہنما وہ الگ کیوں ہے, ہماری پارٹی اور جماعت کا نام الگ کیوں ہے؟ یہ ساری چیزیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ ہم ایک نہیں ہیں اور ہمارے نظریات ایک نہیں ہیں. اگر نظریات ایک ہوتے, ہم ایک ہوتے, ہمارا مسلک ایک ہوتا, ہمارا پیشوا ایک ہوتا, تو ہماری مسجد بھی ایک ہوتی. ماشاء اللہ یہ مسجد بنی, اب اس کے بعد ہم نے ایک اور مسجد اسی ایریے میں کہیں قریب ایک چھوٹی تھی وہ بنی ہے. اللہ تعالیٰ موقع دے, بار بار دے اور مسائل اسی طرح تعمیر ہوں گی. ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے, اگر ہر جگہ سنت کے مطابق نماز ادا ہوتی تو ہمیں الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت؟ اگر ہر جگہ صحیح عقیدے والا امام ہوتا تو ہمیں اپنا الگ امام مقرر کرنے کی کیا ضرورت؟ اس کو دوسرے الفاظ میں یوں سوچیں, آخر ہم نے باقی مسالک پر مطلق اہل حدیث کو کیوں ترجیح دی؟ حدیث سے اونچا ہے. عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں پہلے قرآن پھر حدیث, حالانکہ جملہ شرعی اس بات سے یہ صحیح نہیں ہے. پہلے قرآن پھر حدیث یہ کوئی شرعی فارمولا نہیں کہ کوئی مسئلہ ہو اس کو پہلے قرآن سے فیصلہ کرو بعد میں حدیث سے کرنا, ایسا نہیں. قرآن مل جائے حدیث مل جائے پہلے یا پیچھے کا فرق نہیں ہے, دونوں ایک چیز ہے. خوب ذہن میں رکھیے گا, قرآن اور حدیث میں کوئی امتیاز نہیں, کوئی امتیاز, اور ہمیں کوئی امتیاز نہیں کہ ہم ان دونوں میں درجہ بندی کریں کہ قرآن الگ ہے حدیث الگ. یہ فرق پہلے بنت کا پیدا کرتا ہے, ہم یہ فرق نہیں رکھتے. اگر فرق ہے تو صرف اور صرف اتنا, قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے, بات بھی اللہ کی ہے, الفاظ بھی اللہ کے, اور حدیث میں صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ یہ بات اللہ کی ہے, الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے, بس اتنا فرق. قرآن میں بات الفاظ دونوں اللہ کے ہیں, اور حدیث میں بات تو اللہ کی ہے لیکن اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اپنے الفاظ میں اسے ادا کیا, اس مفہوم کو جو اللہ نے آپ کے ذہن میں ڈالا, صرف اتنا فرق. لہذا ہم اس میں کوئی یہ امتیاز کرنے کے مجاز نہیں ہے کہ پہلے قرآن پھر حدیث. یہ سیدھے سادے لوگوں کو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ میاں پہلے ہمارا نام جو ہے وہ قرآن میں ہے, ہمارا نام تو قرآن میں ہے, ہمارا مسئلہ تو قرآن میں ہے, ہمارا مسئلہ تو اللہ کے کلام میں آیا ہے, اور تم رفیدے لیے پھر رہے ہو کہیں قرآن میں ہے. حدیث کا نمبر تو بعد میں آتا, ہم تو قرآن میں کہتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھو لیکن سکون کے ساتھ پڑھو, سکون کے ساتھ پڑھو. سعودی عرب رب العزت میں سکون کے منافی ہے, لہذا یہ ہے. تمہیں کر رہا تھا قرآن اصل کے اعتبار سے اللہ کے کلام ہونے کے ناطے سے عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی اس کا پہلا نمبر ہے, اس کی شان بڑی اونچی, اور حدیث کا دوسرا نمبر ہے, قرآن کا قدر کم ہے اس کا مطلب. حالانکہ ایسا نہیں ہے, البتہ قرآن کو یہ تو فضیلت حاصل ہے, بلکہ ایک مقدمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کا کیس آپ کی عدالت میں پیش ہوا اور درخواست یہ ہوئی کہ آپ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں, ابن ماجہ ابو داؤد کی روایت. آپ نے فرمایا ہاں میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں. آپ نے رجم کی سزا سنائی, وہ شخص شادی شدہ تھا. آپ نے فرمایا سے سنسار کیا جائے, رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے, مار مار کے جان سے مار دیں. اور ایک سزا ہے جو کنوارے کے لیے سورہ نور میں بیان, الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زنا کا مرتکب چاہے مرد ہو چاہے عورت, اسے 100 کوڑے مارے. قرآن نے کوئی امتیاز نہیں کیا کہ آیا یہ سزا شادی شدہ کے لیے ہے یا کنوارے کے لیے, قرآن نے کوئی امتیاز نہیں کی. البتہ حدیث نے یہ فرق بتایا. درخواست ہوئی کہ آپ یہ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں, آپ نے فرمایا ہاں میں یہ فیصلہ کتاب اللہ سے کروں. آپ نے رجم کی سزا سنا دی. اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ یہ فیصلہ کتاب اللہ سے کریں, اور آپ دروازے تک چٹھی پہنچا دے گا. اس کی اتنا ذمہ داری ہے. اس نے کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا اس ڈاکے کا اس چٹھی سے کوئی تعلق نہیں. رسول کی یہ تعلیم رسول کا یہ مقام نہیں کہ صرف قرآن آپ تک پہنچا کے چلا جائے اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو کہ اس میں ہے کیا. بلکہ قرآن مجید میں تھا تمہارے قرآن نے فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا اس لیے ہے تم رسول سے قرآن کو سیکھو رسول سے قرآن کو سمجھو. ہم نے اسی لیے بھیجا ہے نہیں تو بچے رہے نا محسوس سے رہے نہیں ہم کہ لوگوں کے لیے وہ خود اپنی زبان سے بیان کریں. ہم نے ان کے لیے کیا اتارا ہے قرآن کو سیکھا جائے گا سمجھا جائے گا رسول کی زبان اس سے پکڑا جائے. ہم اسی لیے اہل حدیث ہیں تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کی میں ساتھ آتا. بعض لوگ مذاق کے طور پر سنت کے طور پر کہتے ہیں میاں یونیورسٹی ایک دوست نے کہا کہ میاں یہ اہل حدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے. ایسے سنت کے طور پر مجھ سے پوچھا ایک دوسرا دوست رہے تھے انہوں نے کہا میاں میں بتاتا ہوں اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے جو قرآن کو نہ مانے حدیث کو مانے. قرآن کو نہ مانے حدیث کو مانے وہ اہل حدیث ہوتا. تو میں نے کہا بھائی پھر آپ بھی تو اہل سنت ہیں. اگر اہل حدیث کا یہ مطلب ہے قرآن کو نہ مانے حدیث کو مانے تو پھر اہل سنت کا یہ مطلب ہوگا فرضوں کو نہ مانے صرف سنتوں کو مانے. پھر اہل سنت کا بھی یہی مطلب ہوگا باتیں ہیں حقیقت کچھ بھی نہیں. قرآن کا نام بھی حدیث ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم ایسی حدیث ہم بات ہو سکتے آپ ہمیں ہم حدیث سے تازہ قرآن کو کہا گیا ارے کہ اللہ کی یہ حدیث نازل ہو چکی ہے اس پر تعجب کرتے ہو. ہم ایسی حدیث ہم بات ہو میں قرآن جیسی حدیث آنے کے بعد پھر کس حدیث کا تمہیں انتظار ہے کس پر ایمان رکھ. وہ ہے حدیث کا مطلب یہ ہے یہ سب اللہ کے نبی کی سنت پر بھی اس کا اختلاف ہے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب پر بھی اس کا حق ہے. لہٰذا ہے یہ حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث کو بھی مانتا ہے قرآن کو بھی مانتا ہے. ہم نے الگ مساجد اسی لیے بنانی ہمیں یہ نظریہ اور کہیں نہیں ملتا. ہم نے الگ مسجد اسی لیے بنائی ہے نبی کی سنت کے مطابق نماز کہیں ادا نہیں کی جائے. اور یہ ماں دعویٰ نہیں ہے میں بے بنیاد باتیں کرنے کا عادی نہیں. اور الحمدللہ یہ ہر اہل حدیث کو یہ امتیاز حاصل. کوئی اہل حدیث ممبر رسول میں کھڑا ہو کر غیر ذمہ داری سے کبھی بات نہیں کی. یہ امتیاز کی صرف اور صرف اہل حدیث کو حاصل. کبھی بھی غیر ذمہ داری سے بات آپ ممبر رسول سے کسی اہل حدیث زبان سے آپ نہیں سنیں کبھی نہیں. آپ اس ممبر سے کبھی ہمارے کسی عالم سے خطرہ نہیں سنیں گے. یہ ہمارے مولانا عبد القادر روکنے کا یہ فتویٰ ہے لہٰذا ایسے کیا جائے کبھی نہیں. مولانا عمر صحیح رحمت اللہ علیہ کا کبھی ہماری زبان سے فتویٰ نہیں سنو گے کہ ہمارے عالم کا یہ فتویٰ ہے ہمارے مناظر کا یہ فتویٰ ہے لہذا یہ مسئلہ ایسے بنا سکتے نہیں. بڑے سے بڑے عالم نے کہا ہو بڑے سے بڑے مفتی نے کہا ہو ہم پہلے پوچھتے ہیں یہ حدیث میں ہے یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے. مولانا صالح سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الرسول ایک کتاب لکھی. یہ ہماری حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. مولانا صالح سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ الرسول ایک کتاب لکھی ہے. بڑے عرصے سے ہر اہل حدیث گھر میں یہ موجود ہوتی ہے. بچے پڑھتے ہیں بڑے پڑھتے ہیں بلکہ ہمارے ساتھی لے کے رکھتے ہیں اور کوئی نیا نیا ساتھی جیسے مسلک میں یا مسلک کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی ساتھی اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ کے اس کا مطالعہ کر تاکہ وہ متاثر ہو حدیث پڑھ. لیکن ایک اور عالم نے ہمارے ہی عالم اس سے کہیں زیادہ پڑھی اس سے کہیں زیادہ فقیر صلاۃ الرسول کے نام سے اس کے اوپر تنقید کی اور اس میں جو جو احادیث میں کہیں زور پایا جاتا تھا اس کی نشاندہی کی. اب وہ دونوں چیزیں وہاں کی اویلیبل ہمارا ایک عالم لکھتا ہے بالکل ینگ عالم اس کے اوپر تنقید کرتا ہے یہ سوچے بغیر کہ وہ کتنے پائے عالم ہے. نہیں یہ تو اللہ کے نبی کی وراثت ہے یہ کسی کی جاگیر تھوڑی ہے. لیکن آپ کسی بھی مسلک کے عالم کو آپ یہ نہیں دیکھو گے اپنے کسی عالم کی تعریف پر وہ تنقید کر سکے. میں جیتی جاگتی دلیل آپ کو دیتا ہوں اضاف العدل مولانا محمود الحسن بانی دیوبند کی کتاب ہے اضاف العدل. مولانا محمود الحسن جو شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے دیوبند جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں. دیوبند جماعت دیوبند مدرسے کے بانیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. شیخ الہند کے نام سے مشہور ہے چیز میں جھگڑا ہو جائے اس جھگڑے کو اللہ پر پیش کرو, اس کے رسول پر پیش کرو, اور اس کے امام اپنے جو تم نے امام مقرر کی ان پر پیش کرو. یہ امام کے الفاظ قرآن میں یہاں نہیں ہے, بڑھائے ہیں. یہ کتاب انڈیا سے چھپی, کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں, بارہا مرتبہ انڈیا میں چھپی, اور کراچی میں بھی کئی مرتبہ چھپی. میرے پاس بھی کراچی کا ایڈیشن موجود ہے, آرام بار بکتا میر محمد بارو نے اس کو چھاپا ہے. یہاں سے چھپی, انڈیا سے چھپی, بار بار چھپی. علماء جانتے ہیں کہ یہ آیت غلط ہے, لیکن آج تک اس پر اہل حدیث نے تنقید کی ہے. کسی جو بندی عالم کی زبان سے شیخ الہند کے بارے میں ایک جملہ بھی کبھی نہیں سنا, بلکہ ہمارے جماعت میں ایک بزرگ تھے مولانا عبد الرحمان نو مسلم, فوت ہو گئے, سکھوں سے مسلمان ہوئے تھے اہل حدیث, رحمان مسجد میں نماز پڑھتے تھے, کئی سال ہوئے فوت ہو گئے. عبد الرحمان نو مسلم کے نام سے معروف, وہ بتایا کرتے تھے جب یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی انڈیا میں, کہتے تھے میں وہاں موجود تھا. علماء کی میٹنگ میں تھی, جو بند علماء کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت شیخ الہند نے یہاں غلطی کی, ان کو آگاہ کیا جائے. ایک عالم نے ان کا, انہوں نے نام بھی بتایا تھا, میرے ذہن سے وقت نکل گیا. انہوں نے ذمہ داری دی کہ شیخ الہند سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت آپ نے کتاب میں مسٹیک کی ہے, قرآن کی آیت اس طرح نہیں, قرآن میں یہ الفاظ نہیں. تاریخ مقرر ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ بات کر لیجیے گا, پھر ہماری اگلی میٹنگ فلاں تاریخ کو ہوگی. جب دوبارہ میٹنگ بھی دی گئی, وہ صاحب نے کہا میں بارہا مرتبہ یہاں تک جا کر شیخ الہند سے جا کر کے کہہ دوں کہ حضرت آپ نے یہ الفاظ غلط لکھے ہیں, صحیح الفاظ یوں نہیں بلکہ یوں ہیں. لیکن جب بھی آپ کے سامنے جاتا تھا جرت نہیں ہوتی تھی زبان کھولنے کی, احترام ادب. ارے یہ احترام اور ادب یہ کیا چیز, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز ہے, یہ ہے حدیث کا سیدھا, زہر کی نماز ہے, آپ نے نماز پڑھی. کیا رسول کا احترام صحابہ نہیں کیا کرتے تھے؟ احترام کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ حق بات آپ ہی کہیں گے, ادب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بڑے اور چھوٹے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے سلیقے سے بات کی جائے. آپ نے زہر کی نماز پڑھائی, دو رکعت پڑھائی, حالانکہ زہر کی نماز کے چار فرض, آپ نے دو فرض پڑھی. فرض پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا, سلام پڑھانے کے بعد آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, جانے لگے, مسجد میں جمی گوئیاں شروع ہو گئی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول نے دو رکعت نماز پڑھائی, معاملہ وہی ہے, اصل میں اسلام بھی سامنے ہے. یہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ نے نماز غلط پڑھائی ہے, ہاں دو رکھتے آپ نے نماز پڑھائی, قربان جائیے. ٹھیک ہے, تو اللہ کہتا ہے نا کہ ایمان لانا ہے تو ایسا ایمان لاؤ, آپ ہی لوگ کمال عام رنگا, ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. ادب بھی ہے مگر حق کا دامن بھی چھوٹ دینا پڑے. بولے ہیں جس کے ہاتھ تھوڑے لمبے وہ آگے بڑھتے, کہتے اللہ کے رسول پھر غرض کروں, فرمایا ہاں کہو, جو ہے کیا ہوا؟ میرا سوال ہے اللہ کے رسول, نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھولے؟ نماز کم ہوئی ہے یا آپ بھولے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں. صحابہ کرام کو تھوڑی سی جرت ہو گئی, اللہ کے رسول نہیں دونوں میں سے ایک بات ہے, جو ہے صحیح کہتا, آج آپ نے دو ہفتے نماز پڑھائی ہے. اللہ کے رسول فوراً مسلے کی طرف آئے, آپ نے دو رکعت نماز جو باقی تھی آپ نے لوٹائی, سجدہ سہو کیا, اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے, صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور خطبہ کیا. آپ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا انسان ہوں, ہم صاف کمال سنتا ہوں, میں ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو, اذا نسیت فتذکرونی, جب میں بھول جانا کروں مجھے یاد دلا دیا کر, میں بھی ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو. ارے غلطی سے بات پیغمبر نہیں ہے, مولوی شیخ الہند عالم مفتی کیا چیز, یہ پورا احتیاط صرف پہلے حدیث کو حاصل ہے. ہم نے اپنی الگ مسجد سفر کا ڈالنے کے لیے نہیں, حق کا دامن الگ رکھنے کے لیے, حق کا دامن بچانے کے لیے ہم نے مسجد الگ بنائی, اپنی نماز الگ اسی لیے پڑھتے ہیں تاکہ سنت مردہ نہ ہو, سنتوں کو زندہ رکھا جا سکے, ورنہ رب الدین کون کرے گا, آمین کون کہے گا, سینے پر ہاتھ سانس کون باندھے گا, امام کے پیچھے فاتحہ کون پڑھے گا, آٹھ رکعت ترانی کون ادا کرے گا, ان سنتوں کو کون جگائے گا, جنازے میں فاتحہ کون پڑھے گا, جاری جنازہ کون پڑھے گا, یہ ساری چیزیں ہیں جو زندہ رکھیں. بے شک یہ امتیاز اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام والوں کو دے دے, بھورا پیر والوں کو دے دے, منظور کالونی والوں کو دے دے, دارو کھیت والوں کو دے دے, کسی راجے کو دے دے, کسی خطے کو دے دے, کچھ نصیبی, یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کا احسان, ہدایت ہر کسی کو نہیں. ملتی, راہ پڑے نہیں ملتی, اس کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, محنتیں کرنی پڑتی ہیں, مشقتیں کھیلنی پڑتی ہیں. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, ہم اہل حدیث کیوں ہیں؟ کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اہل حدیث ہونے سے, ورنہ نہیں. ہم نے ہر مسجد کیوں بنائی ہے؟ اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یہاں زندہ رکھ سکیں, کتاب اللہ کو اور اس کے رسول کی سنت کو ہم یہاں زندہ رکھ سکیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے, ہمارے یہاں اکثر یہ رواج ہے, ہم جب تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں, واعظ کے لیے نکلتے ہیں, نصیحت کے لیے نکلتے ہیں, دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں, تو مشرک ہے, تو بدعتی ہے, تو شیعہ ہے, تو بریلوی ہے, تو فلانا ہے, میں صحیح. یہ تبلیغ نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو ایسا نہیں کہا تو بے ایمان ہے, میں صحیح ہوں, میرے جیسا ہو جا. کبھی ایسا نہیں, کبھی ایسا نہیں. اور نہ ہی یہ انداز قرآن مجید نے, نہ ہی یہ انداز احادیث نے ہمیں سکھایا, بلکہ قرآن کہتا ہے خود رو یا سبیر ربی بالحکمت بلغوا ولا في الحسنة. اے مسلمانوں, لوگوں کو دعوت دو, اسلام کی طرف بلاؤ, لیکن حکمت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے پائے. حکمت کے تقاضے پورے کرو, دعوت دو, بلاؤ, لیکن حکمت کے ساتھ. ان کو بتاؤ حق کیا ہے, لیکن حکمت کے ساتھ. صحیح سنتوں کی تعلیم دو, لیکن حکمت کے ساتھ. ڈنڈے نہ مارو, ان کو بتاؤ, سمجھاؤ کہ دیکھو اللہ کے نبی کا طریقہ یہ. اللہ کے رسول کے پاس کافر آتا ہے کفار کی طرف, اپنی زبان پر بڑا دھار کر بڑا تیز بولتا ہے, قائل کرنے کا خاص ملکہ اسے حاصل ہے. اللہ کے نبی کو آ کر کے کہتا ہے, اپنی زبان کی جادو جگاتا ہے, طرح طرح کے الفاظ, طرح طرح کی باتیں, طرح طرح کی مثال دیتا چلا جاتا ہے. جب وہ بات کر چکتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اب تو نے اپنی تقریر مجھے سنا لی, اب چند گزارشات میری بھی سن. اللہ کے رسول نے چند آیات قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کو سنائی, عربی مفہوم سمجھتا تھا, جانتا تھا. اس نے کلام کو توجہ سے سنا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول کے چہرے پر متانت, سنجیدگی, سادگی اور ایک اطمینان جو ایک صحیح آدمی کو ہوتا ہے کہ میں صحیح ہوں. جب ایک آدمی کو پتہ ہونا میرا موقف صحیح ہے, اس کو بات کرنے پر اعتماد ہوتا ہے, یقین کے ساتھ بات کرتا ہے. اور جب آدمی کو شکر ہوتا کہ میرے پاس خاص دلائل تو ہے نہیں, پھر وہ بے دکھی باتیں کرتا ہے, پھر وہ ایسی باتیں کرتا ہے. ایک دفعہ بہاول پور میں تھے, ملتان سے ایک عالم بریلی جماعت کے آئے ہوئے, چرپانی نام سے مشہور ہے. تقریب بھی ہم وہاں عالم تھے, رابطہ عبداللہ صاحب بہاول پور والے مرحوم ان کے پاس پڑھتے تھے, وہاں سننے کے لیے چلے گئے. دیکھو دلائل کیا ہے, لوگوں سے کہتا ہے دیکھو میاں, ہم جو بھی حدیث پیش کرتے ہیں یہ وہاں کے لوگ کہہ دیتے ہیں میاں یہ صحیح, یہ صحیح, یہ صحیح. اپنی ساری حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں, ہماری ساری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں. بھلا یہ بھی طریقہ ہے. آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھلا تم بتاؤ, اگر تمہارا باپ ضعیف ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیتے. لوگ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ, باپ کو بھی تو گھر سے نکالتا ہے, بولے پھر کیا کرتے ہو؟ بجوا کہتا جی باپ اگر ضعیف ہو جائے تو ہم تو اس کی اور زیادہ خدمت کرتے ہیں. تو بولے جب باپ تمہارا ضعیف ہو جائے اس کو تم گھر سے نہیں نکالتے ہو, زیادہ خدمت کرتے ہو. تو اللہ کے نبی کی حدیث جب ضعیف ہو جائے تو اسے حدیثوں سے نکال دیں گے, اس پہ تو اور زیادہ عمل کریں گے. لوگ نعرہ رسالت, نعرہ ہے, یہ جہالت ہے, جہالت. اور اس پڑھے لکھے دور میں, اس پڑھے لکھے دور میں یہ جہالت. اور جنازے کے بعد ہم لوگ دعا نہیں مانگتے, یار لوگ مانگتے ہیں. اب یار لوگ کیوں مانگتے ہیں؟ وہ جنازے میں کچھ پڑھتے ہی نہیں, جنازے میں دعا مانگتے نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جب چار اللہ پر ہو جاتے ہیں, اور سلام علیکم رحمۃ اللہ السلام یہ جناب. حالانکہ لوگ ہمارے بارے میں کہتے ہیں میں تیرا مردود نہ فاتح نہ کروں, کہ یہ تو قبر میں فاتح پڑھتا نہیں, حالانکہ مردود ان سے جا رہا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس بھی نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے اس نماز کا نام نماز نہیں, وہ ہے ہی نہیں. اب نماز جنازہ کو دعائے جنازہ تو نہیں کہتے, نماز جنازہ کہتے ہیں. حدیث میں بھی صلاۃ الجنازہ آیا ہے, صلاۃ کا لفظ ہے جسے ہم نماز کہتے ہیں, نماز جنازہ کہا جاتا ہے, دعائے جنازہ نہیں. اور جس بھی عبادت کا نام نماز ہے اس میں فاتحہ ضروری, اور وہ پڑھتے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, چار دفعہ کیا سلام پھر کے مجھے. اب کیا ہے, آپ پایا پکڑ کے امام صاحب بیٹھے ہوئے دعا کرو جی, پھر چالیس قدم چلے دعا کرو جی, پھر چالیس قدم چلے دعا کرو جی. آپ دعائیں کیوں ہیں؟ جنازے میں تو کچھ پڑھا ہی نہیں, بدعت. کہتے ہیں ایسے مولوی کو جو کہتا ہے جنازے کے بعد دعا مانگنی بدعت ہے, گھر میں دعوت, گھر میں دعوت کرو اور چھوٹے والا سالن کھلاؤ اور چھوٹے میں مرچے ڈالو, بہت ساری مرچے ڈالو. آپ کو جب روٹی کھانے بیٹھے پانی صاف رکھو, اور جب وہ روٹی کھانے بیٹھے گا تو اس کو مرچے لگے گی, جب مرچے لگے گی تو پانی مانگے گا, جب پانی مانگے تو اس کو ایک تماچا دے مارو, بولو کہ پانی تو شور بند ہے اوپر کیوں پیتا ہے, جب دعا جنازے میں ہے اوپر مانگنی پیتا جائے تو پانی بھی تو شور بند ہے اوپر کیوں پیتا ہے. یہ دلیل, یہ دلیل ہے جنازے کے بعد دعا ثابت ہونے کی, کہ چونکہ شوربے میں پانی ہوتا ہے بعد میں بھی ہم پانی پیتے ہیں, تو جب جنازے میں دعا ہے تو پھر
ایشیا کی لیڈر ہے حکومت پر کہ میاں بے نظیر اسلامی قانون کو نافذ نہیں کرتی, اگر بے نظیر اسلامی قانون کو نافذ نہیں کرتی تو اس نے اسلامی قانون پر عمل کرنے سے میں روکا کم, ہمیں کم کہا ہے تم نماز نہ پڑھو, کم کہا ہے اس نے ہمیں, کم اس نے ہمیں روکا, یعنی بے نظیر ہمیں کہے گی نماز پڑھو تو ہم پڑھیں گے, وہ نہیں کہے گی تو ہم نہیں پڑھیں, یہ ہمارا ہی نام ہے. ارے جس رب کا ہم نے کرنا پڑا ہے وہ کہتا ہے عظیم السلام کہ نماز کو پڑھو, آپ زکات زکات کو دو, ہم کہتے ہیں حکومت نافذ کرے گی تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے, بڑے لوگ بینک میں پیسہ رکھواتے ہیں تو بھی زکات نکل لیتے ایک دن پہلے نکلوا لیتے ہیں سر یہ زکات ہی نہ کر جائے, اور باہر کہتے ہیں باہر لکھواتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں تاکہ زکات نہ کر دی جائے, سنی ہوتے ہیں لیکن لکھواتے ہیں کہ ہم شیعہ تاکہ زکات نہ کر دیں, لیکن رب تو جانتا ہے یہ بھی آپ کے لیے رب کو خوب معلوم, اور کچھ کو فکر ہم نے ویسے ایسا سمجھا دیا آسان گر, وہ آسان گر کیا ہے زندگی بھر ایک آدمی زکات نہ دے, زندگی بھر آدمی زکات نہ دے, اس کا آسان گر فکر ہم نے بتایا. اور وہ کیا ہے, زکات فرض ہوتی ہے جب کسی کے پاس مال ایک سال تک رہے, ایک سال تک اس کے پاس مال ہے تو زکات فرض ہوتی ہے, فکر ہم نے گر بتایا ہے چھ مہینے تک پیسہ میاں کے پاس رہے, چھ مہینے بعد بیوی کو مالک بنا دے, پھر جب چھ مہینے گزرے بیوی میاں کو مالک بنا دے, پھر چھ مہینے گزرے تو میاں بیوی کو مالک بنا لے, اسی طرح پیسہ بیوی اور میاں کے درمیان چلتا رہے, اس کے پاس بھی سانس پورا نہ ہو, اس کے پاس بھی سانس پورا نہ ہو, زکات کی بھی بندی پڑ رہی ہے, یہ ہیرے سکھا, یہ ہمیں سکھائے اسلامی فرائض سے بچنے کے, ہمیں سکھائے, ارے یہ مسلک ہے جس سے لوگوں کو فرائض سے دور رکھنے کے, فرائض سے کرایہ کشی کرنے کی ہمیں بتائے جاتے ہیں, یہ بھی کوئی مسلک ہے, یہ کوئی قانون ہے, اور اس کا مطالبہ کیا جائے اسے ملک میں نافذ کر دو. سبحان اللہ, پہلے حدیث ہو امام حنیفہ کی شان میں تم لوگوں نے سمجھی, سچی بات ہے جو لوگ امام کا نام لیتے ہیں انہوں نے امام کے مرتبے کو جاننے نہیں ہے. آپ سیرت نمار اٹھا کر دیکھیے, کسی حنفی عالم سے پوچھیے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی موت کہاں واقع ہوئی تھی, آپ کی وفات کہاں ہوئی تھی, کہیں کہ جیل میں, ارے وہ چوری کر کے جیل میں گئے, کیوں جیل میں گئے, چوری کی تھی انہوں نے, کیوں جیل میں گئے, قتل کیا تھا انہوں نے, کہاں جانا تھا انہوں نے, نہیں سیرت نمار پڑھ کے دیکھیے, فرماتے ہیں وقت کے حاکم نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مجبور کیا کہ آپ تیسرے بڑے پائے کے عالم ہے, اللہ نے اتنی فقاہت آپ کو عطا کی ہے, آپ کے علاقے کے قاضی بن جائے, یعنی سپریم کورٹ کے جج بن جائے. امام علی رحمۃ اللہ علیہ میں تقوی کا یہ عالم تھا, کہنے لگے نہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس کو قاضی بنایا گیا تو یا بغیر خان کی چھری سے سما کر دیا گیا, میں قاضی بننے کا ارادہ نہیں کرتا, کہاں ہم جیل میں ڈال دیں گے, کہاں ڈال دیجیے, قاضی نہیں بنا. دوسرے والوں نے پوچھا حضرت آپ کیوں نہ پسند کرتے, یہ تو بڑا منصب ہے, قاضی القضاۃ کا ہوتا تو بڑا منصب ہے, فرماتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ ابو حنیفہ کے فیصلے لوگوں کے اوپر نافذ کر دیے, میں یہ نہیں چاہتا ابو حنیفہ کے فیصلے اللہ کے بندوں پر نافذ کر دیے جائیں. ارے جو شخص اپنی زندگی میں یہ گانا گوارا کرتا ہے اور وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے فیصلوں کو اللہ کے بندوں پر نافذ کر دیا جائے, وہ شخص مرنے کے بعد یہ گوارا کرے گا کہ اس کی فکر کو پورے ملک کا قانون بنا دیا جائے, یہ کیسے گوارا کرے گا. امام کشان کو بھی حدیث نہ کرتا, ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں, گستاخ صحابہ کہتے ہیں, گستاخ امام کہتے ہیں, حالانکہ سچی بات یہ ہے اہل حدیث کا مطلب یہ ہے ہر بزرگ کی تعظیم کرتا ہے, ہر بڑے کی تعظیم کرتا ہے, لیکن کس طرح تعظیم کا مطلب کیا ہے, جو مقام اس کا ہے خودی مقام اسے دیا جائے, یہی تو تعظیم ہے. یہ شخص بھی یہ بات ہے, آپ کا وہ دوست ہے, آپ کسی دوست کا تعارف کرواتے ہیں کہ یہ بھی یہ بات ہے, یہ چیز ہے. آپ نے اس کی تعلیم کا اعتراف کیا, آپ نے مانا, اور اگر ایک تک بالکل انگوٹھا صاف ہو, بالکل انگوٹھا صاف ہو, اور آپ کسی دوست سے کوئی پوچھے یہ کون ہے, تو آپ کہتی ہیں ایم بی بی ایس ڈاکٹر, تو وہ دوست تو شرمندہ ہوتا ہے, وہ تو کہے گا اس نے تو میرا مذاق ہوا. اس لیے جو بس اس کے اندر موجود نہیں ہے, آپ اگر وہ بیان کریں گے وہ تعریف نہیں ہے, وہ توہین, وہ تقریر ہے. اور ہم یہی تقریر نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں اگر رسول عالم الغیب نہیں ہے اسے عالم الغیب مت کہو, ایک شخص میں جو وصف نہیں ہے وہ اسے نہ کیا, وہ سمجھے تھا. اور ایسا کرنا اس سے ضروری ہے, قرآن مجید کہتا ہے. دیکھیے کفر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ کفر ہے جس سے آدمی دولت سے لگاتا ہے, ایک وہ کفر ہے جس سے آدمی جنت میں چلا جاتا ہے. آپ کفر کیجیے, وہ کفر کیجیے جو آپ کو جنت میں لے جائے. ہم میں سے ہر شخص مومن بھی ہے کافر بھی ہے, میں بھی مومن بھی ہوں کافر بھی, آپ بھی مومن بھی ہے کافر بھی, ہم کافر پہلے ہیں مومن بعد میں. یہ کفر مقدس کفر ہے, اس کفر کو کیجیے بار بار کیجیے, یہ مقدس کفر ہے. دیکھیے قرآن مجید کہتا ہے آیت الکرسی آپ پڑھے, جس کی آخر میں آتا ہے میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ, جو شخص طاغوت کا کفر کرے ان کا انکار کرے ویؤمن باللہ, پھر اللہ کے ساتھ ایمان لائے, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا, لن تنفک ملحہ, ساری دنیا ٹوٹ جائے مگر وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں, اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا. یہ کفر ہے جو قرآن کہتا ہے پہلے کرو, ورنہ تمہارا ایمان ثابت نہیں ہے, ایمان بعد میں ہے. میں چیک پر بتا ہوں بڑی عمر ملتا, ایمان بعد میں ہے, کفر پہلے. کفر تو ہم بھی کرتے ہیں, لیکن یہی کفر تابوتی قوتوں کا, شیطانی قوتوں کا, فرعونیت کا, جس کا آپ کفر کیجیے, ان قوتوں کا انکار. اور ایمان کے ساتھ کفر لازمی کیوں ہے, ورنہ ایمان میں نکھار آئے نہیں سکتا. آپ دیکھیں یہی جملہ ہے سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہا کہ یا کلا ہمیں دکھلایا گیا کہ تم پڑھو, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے. جس کے دو معنی, ایک منفی ہے ایک مثبت, دونوں پہلو ہے, جملہ ایک ہے, مفہوم دو ہے. ایمان میں انکار لازمی ہے, اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ اس کا تیرا سارا قدم ہے مثبت, اس کا منفی پہلو کیا ہے کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں, اس کا منفی پہلو کیا ہے اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے, یہ اس کا دوسرا مقام. اے اللہ یا کا نفس نہیں, ہم صرف تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں, اس کا دوسرا مقام کیا ہے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. گویا اقرار بھی ہے انکار بھی ہے, ایمان کا دونوں چیزیں لازمی جز ہے, انکار تھی اقرار تھی, ہم لوگوں نے صرف اقرار سمجھا ہے. انکار تو ہم نے یہ سمجھا کہ تو کافروں کے لیے نہیں, یہ کفر ہمارے لیے بھی ضروری ہے. اگر ایک کفر ایمان کے دائرہ سے نہیں اتر رہی اس کا انکار لازمی, ایک کفر باطل ہے اس کا انکار لازمی, وہ ایمان کا جز ہے آپ اس کا انکار کیجیے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا, آپ انکار کیجیے, کہیے یہ کافر ہے. یہ غلط جملہ ہے جو لوگوں کی زبان پر ہے کہ میاں کافر تو کافر کو بھی نہیں کہنا چاہیے, کافر تو کافر کو بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف. ارے ایسا نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام والسلام نے لوگوں سے پوچھا یہ ہے ہمارے باپ کی تعلیم, ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں ماں ہاتھ استعمال تھی اللہ کی انت رہا آ کے پھول, ارے نادانو یہ کیا شبی ہے, کیا پت ہے جو تم نے سندھو پہ اٹھا رکھے ہیں, یہ کیا شبی ہے جو تم نے اٹھا رکھی ہے, کیا چیز. جواب کیا ملتا ہے, وجدنا آبانا کذلک یفعلون, ابراہیم ہمیں اور تو کوئی پتا نہیں کہ یہ کیا ہے کیوں ہے ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ہمارے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے, وجدنا آبانا کذلک یفعلون, ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہ ایسا کیا کرتے ہیں لہذا ہم ایسا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دی, دیکھیے وہ کہتا ہے میں کافر کو کافر کو بھی نہیں کہنا چاہیے, مشرق کو مشرق کو بھی نہیں کہنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے لہذا ہم ایسا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم سر جواب کے رسائی. اور پھر سے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ. امام صاحب رک جاتے ہیں, آپ کی آواز پہ توجہ دیتے ہیں کہ میں نے شاید کوئی غلطی کی ہے, انہوں نے سبحان اللہ کہہ دیا. اب اس نے پھر الحمدللہ رب العالمین پڑھا, الرحمن الرحیم, پھر وہ کہتا ہے اشاک نام لو اشاک نسائی, آپ پھر کہتے ہیں سبحان اللہ, وہ پھر بھی جانا رک جاتا ہے. ارے اس نے دس دفعہ ہم پیچھے سے پڑھی اور دس دفعہ اس نے غلط پڑھا اور آپ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں سبحان اللہ. ارے ہر غلطی سبحان اللہ سے تو حل نہیں ہوتی. ارے آپ نے سبحان اللہ کہہ کر اس کی غلطی سے اسے آگاہ کیا ہے, بس یہ بھی تو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے. وہ یہ تو کہہ رہا ہے بار بار پیچھے سے پڑھ رہا ہے اور ہمارے رحیم پر جب پہنچتا ہے, اب آپ کا یہ بھی غلط ہے اسے بتائیں بار کی ہوگی تھی. اس کے بعد یہ جملہ اتنا بھی تو کرو, اس کو بتاؤ بھی تو صحیح کیا ہے. اور ہمارے ہاں یہ اکثر رواج ہو چکا ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ طریقہ غلط, یہ طریقہ غلط. صحیح کیا ہے جی, وہ تو ہمیں معلوم نہیں. صحیح کہا تو ہمیں معلوم نہیں. ارے پہلے صحیح معلوم کرو پھر اس پر تنقید کرو. یہ غلط ہے پھر سامنے والا پوچھے اچھا جی یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے, آپ بتاؤ صحیح ہے. پھر اس کی دلیل یاد کرو, پوچھے جی یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل کیا ہے, آپ کہیں جی یہ اس کی دلیل. یہی ہمارا مطلب ہے, یہی ہماری دعوت ہے. کوئی بات کی جائے بغیر دلیل کے نہ کی جائے, یہی ہماری دعوت ہے. کسی کو بلایا جائے کتاب اللہ و سنت رسول کی دعوت دی جائے, اپنے عالم, اپنے مفتی, اپنے علماء, ہمارے فتاوے, ہماری کتابیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی سوائے اللہ اور اس کے رسول کی کتاب, اور کوئی حیثیت نہیں کسی کتاب کی. یہ صرف دو ہی کتابیں ہیں جس کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا, درخت سے تم امر ہے اے تعینات کے لوگوں, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, لن تضلوا ما تمسک تم بهما, تعینات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی جب تک ان دونوں سے چمٹے رکھو گے, کتاب اللہ اور سنت رسول. ہی ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا اس کے رسول کی سنت ہے, یہ دو چیزیں ہیں. اگر اس پر چمٹے رہو گے, رہ راستے رہو گے, حق پہ رہو گے, گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور جب یہ چیزیں چھوٹنے لگ گئیں, تمہارے دعوت سے چھوٹ گئی, ہاتھ سے چھوٹ گئی, پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں رہ راست پر لا نہیں سکتی. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل امور بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. فاعذروا عباد الله, ارحمني رحمكم الله, ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجبكم واتقوا ذكر الله تعالى. اللهم اغفر لنا يا رب ما تصنعون.